Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda wo hai jo namumkin ko mumkin kar dikhata hai andheri raat ke daman ko taaron se sajata hai. Khuda wo hai jo namumkin ko mumkin kar dikhata hai andheri raat ke daman ko taaron se sajata hai. Khuda wo hai jo namumkin ko mumkin kar dikhata hai andheri raat ke daman ko taaron se sajata hai. Wahi hai karta dharta zindagi ke karkhane ka. Wahi hai karta dharta zindagi ke karkhane ka. Khuda maa ke shikam mein har sabak humko padhata hai. Khuda wo hai jo namumkin ko mumkin kar dikhata hai andheri raat ke daman ko taaron se sajata hai. Usi ke hukm se is dahar ke mausam badalte hain. Usi ke hukm se is dahar ke mausam badalte hain. Wo badal ko bana kar bhaap barsaton ko laata hai. Khuda wo hai jo namumkin ko mumkin kar dikhata hai andheri raat ke daman ko taaron se sajata hai. Wo malik apni marzi ka wahi khaliq hai geeti ka. Wo malik apni marzi ka wahi khaliq hai geeti ka. Zameen par phool khilte hain wo jab bhi muskurata hai. Khuda wo hai jo namumkin ko mumkin kar dikhata hai andheri raat ke daman ko taaron se sajata hai. O gharqe darya karta hai use aur uske lashkar ko. O gharqe darya karta hai use aur uske lashkar ko. کوئی فرعون جب بھی اس کے آگے سر اٹھاتا ہے، خدا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ اندھیری رات کے دامن کو تاروں سے سجاتا ہے، وہی دیتا ہے موقع چاند کو بھی منہ چھپانے کا، وہی دیتا ہے موقع چاند کو بھی منہ چھپانے کا۔ اجازت اس کی ملتی ہے تو سورج جگمگاتا ہے، خدا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ اندھیری رات کے دامن کو تاروں سے سجاتا ہے، ذرا سی ٹھیس لگتے ہی پکارا جس کو فطرت نے، ذرا سی ٹھیس لگتے ہی پکارا جس کو فطرت نے، وہی تو آڑے وقتوں میں ہمیشہ کام آتا ہے، خدا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ اندھیری رات کے دامن کو تاروں سے سجاتا ہے، میں جس کے نام سے حافظ قلم کو دیتا ہوں جنبش، میں جس کے نام سے حافظ قلم کو دیتا ہوں جنبش، میرے بے مایا شعروں کی وہی قسمت جگاتا ہے، خدا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ اندھیری رات کے دامن کو تاروں سے سجاتا ہے، خدا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ اندھیری رات کے دامن کو تاروں سے سجاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه۔ قابل قدر علماء کرام، طلباء عزام، قریب و دور سے تشریف لانے والے مہمانان کرام، ادارے کی دوسری طرف تشریف رکھی ہوئی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس مناسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ تکمیل حفظ قرآن اور درس ختم بخاری و دیگر کتب حدیث محترم دوستو، جب ختم بخاری یا تکمیل حفظ قرآن کا لفظ ہم فلائر پر دیکھتے ہیں یا اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ایسا موقع ہے جس میں طلبہ نے حفظ کو مکمل کیا ہے اور عالمیت کے طلبہ نے اپنے گریجویشن کو مکمل کیا ہے، ان کی دستار بندی کی جائے گی، سند فضیلت سے نوازا جائے گا۔ لیکن تھوڑا سا اگر گہرائی سے ہم سوچیں گے کہ یہ صرف قرآن کے مکمل ہونے کا موقع نہیں ہے، یہ والدین کی دعاؤں کے قبول ہونے کا موقع ہے، یہ طلبہ کی اپنے جذبات کی قربانی دے کر آگے بڑھنے کا موقع ہے، اور یہ اساتذہ کی کاوشوں کے نتیجے کے ظاہر ہونے کا موقع ہے، اچھے برے حالات سے لڑ کر، شیطان کے شر سے لڑ کر، نفس کے شر سے لڑ کر اچھے برے حالات کا سامنا کر کے قرآن مکمل اور حفظ کی تکمیل کا یہ موقع ہوتا ہے۔ اسی طرح عالمیت میں اچھے برے دور سے گزرنا ہوتا ہے، ایک لمبا سفر ہوتا ہے، بڑے کٹھن حالات میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طبیعت کے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو پڑھ کے 6-7 سال 8 سال اس کے پیچھے لگانا، تو یہ وہ موقع ہے جس میں ایسے خوش نصیب طلباء کو اور ان کے سرپرستوں کو اور ان کے اساتذہ کو اور ادارے کے انتظامیہ کو، ان کے ذمہ داروں کو مبارکباد اور سلام پیش کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، بلا کسی تاخیر کے اس پروگرام کی، جلسے کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سبھی آپ سبھی حضرات کا ہمارے آج کے اس پروگرام میں، اس مبارک و مسعود محفل کے اندر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جلسے کی اس کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے جس چیز کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ اس پاک کلام کی تلاوت ہے جو کلاموں کا بادشاہ ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا کلام ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید اللہ رب العزت بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام، تو اس نورانی کتاب کے، اس ہدایت والی کتاب کے، اس انقلابی کتاب کے، اور نورانی جس کو فرقان کہا گیا، قرآن کہا گیا، کلام کہا گیا، ذکر کہا گیا، جس کے ذریعے سے ساری انسانیت کے اندر ایک انقلاب آیا، ایسے کلام پاک کی تلاوت کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے، قرآن کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے، یہ رب کا پیغام ہے، اس میں نور اترتا ہے۔ تو اس کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں مولانا احمد علی صاحب دامت برکاتہم کو، جو ہمارے یہاں استاد بھی رہ چکے ہیں اور بہترین انداز میں تلاوت فرماتے ہیں۔ میں حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور قراءت کلام پیش فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ کلام اللہ کی تلاوت شروع کی جائے، میں انتہائی ادب اور احترام اور تہ دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ہمارے اس ادارے کے چیئرمین اور امیر حضرت مولانا مفتی محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم و فیوضہم، اور تمام ادارے کے منتظمین، کمیٹی اور بورڈ ممبرز اور اساتذہ کرام، اسٹاف اور جتنے لوگ ہیں، ان سب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے اس ناچیز کو اس موقع پر یاد کیا. اللہ تعالی ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور یہ میری اور آپ کی سعادت ہے کہ اس موقع پر جہاں پر کہ سالانہ اور ماہانہ تیاریوں کے بعد اپنے طلباء اپنے ہنر سکلز اور ٹیلنٹس کو پیش کریں, اس کا ہم بھی ایک حصہ بن جائیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. جہاں اکیڈمک ایئرز کے بھی سال ختم ہو رہے ہیں, جون کا مہینہ, مئی جون, مختلف گریجویشنز ہو رہے ہیں, تو اس میں دنیاوی تعلیم کے بھی اختتام اور ڈپلوماز اور گریجویشنز اور ان کے سرٹیفکیٹس بھی دیے جا رہے ہیں, وہ تو سب عارضی ہیں. یہ جو اصل ہے, جیسا کہ مولانا مفتی صاحب نے ابھی بیان کیا اور فرمایا کہ یہ بچوں کا اعزاز ہے, ان کا آنر ہے, اس میں ہم جتنی بھی شرکت کریں, یہ جتنے والدین اور ان کے جو بچے ہیں اور بچوں کے جو سبلنگز, دوست احباب, فیملی ممبرز یہاں ہیں, یہ ہم آئے نہیں بلکہ بلائے گئے, یہ ہماری سعادت کی بات ہے, تو اس کا ہم شکر ادا کرنا چاہیے. اور انتظامیہ اور جہاں جہاں بھی اس طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں, اس کا تعاون اور سپورٹ کرنا چاہیے, کوآپریٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
عليه وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
ما شاء الله. قرآن کا سورج چمکتا رہے گا، قرآن کا سورج چمکتا رہے گا، باطل کا ہر ظلم چھپتا رہے گا. جزاک اللہ خیر. تھے مولانا احمد علی صاحب جو بڑی خوبصورت آواز میں دلوں کو موہ رہے تھے. اس کے بعد میں اس ذات گرامی کی شان میں نعتیہ اشعار پیش کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں کہ جن کا رتبہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے محترم ہے، بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر، امیر مینائی نے کہا تھا کہ خدا جانے کب آنا ہوں چمن میں اس سر و قد کا، خدا جانے کب آنا ہوں چمن میں اس سر و قد کا، بجا رکھا ہے کیوں غنچوں نے ڈنکا آمد آمد کا، کہو عشاق احمد سے کہ آئیں اس کے سننے کو، کہو عشاق احمد سے کہ آئیں اس کے سننے کو، قصیدہ ایک نیا پڑھتا ہوں میں نعت محمد کا. نعتیہ شریف، نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں میں حضرت مولانا جعفر صاحب دامت برکاتہم کو کہ وہ آئیں اور اپنا نعتیہ کلام پیش کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چار پانچ اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت بڑے حضرت حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت کے والد محترم ہیں، بڑے جامع اشعار علم و معرفت اور بصیرت اور عرفان ان اشعار سے آپ کو ملے گی، جن میں نمایاں طور پر دعوت و تبلیغ کا بھی اشارہ ہے اور توحید کا بھی اشارہ ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی، اسم گرامی، ذات گرامی کا بھی تذکرہ ہے. آپ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ ہمارا ایمان بنے گا اس کو سننے کے بعد. ایسے اشعار ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
خدا کو بصیرت سے پاتا چلا جا، محمد کو آنکھوں میں لاتا چلا جا، خدا کو بصیرت سے پاتا چلا جا، محمد کو آنکھوں میں لاتا چلا جا، اگر تجھ کو دیوانا کہہ دے یہ دنیا، اگر تجھ کو دیوانا کہہ دے یہ دنیا، پلٹ دیکھ اور مسکراتا چلا جا، پلٹ دیکھ اور مسکراتا چلا جا، خدا کو بصیرت سے پاتا چلا جا، محمد کو آنکھوں میں لاتا چلا جا اگر تجھ کو مانے نا نہ مانے یہ دنیا اگر تجھ کو مانے نا نہ مانے یہ دنیا تو اپنی کہانی سناتا چلا جا اگر تجھ کو مانے نا نہ مانے یہ دنیا تو اپنی کہانی سناتا چلا جا محمد کو آنکھوں میں لاتا چلا جا خدا کو بصیرت سے پاتا چلا جا کسی کو جب اپنا بنا لے کی سوجھے اپنا بنا لے کی سوجھے کسی کو جب اپنا بنانے کی سوجھے چلا جا وہاں گنگناتا چلا جا چلا جا وہاں گنگناتا چلا جا محمد کو آنکھوں میں لاتا چلا جا
طائف میں تو یہی ہوا تھا نا طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے دعوت اللہ کے لیے آپ جب پہنچے وہاں پہ تو آپ کے ساتھ کیا وہ لوگ معاملہ کیے
اگر تجھ کو دیوانا کہہ دے دنیا
گالی گلوچ کرتے تھے کرسنگ کرتے تھے اور پتھرے مارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بڑے برے جملے آپ کے اوپر کستے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے اخلاق عظیمہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا سلام اس پر کے جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی وہ کامیاب ہوئی اسی کی طرف حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے ادھر اشارہ کرتے ہیں جس سے دعوت اللہ اور تبلیغ کا بھی اشارہ ہوتا ہے
اگر تجھ کو دیوانا کہہ دے یہ دنیا پلٹ دیکھ اور مسکراتا چلا جا محمد کو آنکھوں میں لاتا چلا جا خدا کو بصیرت سے پاتا چلا جا
کتنے مانے کتنے نے مانے اس کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوتی تھی فکر یہ ہوتی تھی کہ میں اللہ کے کلام کو پہنچا دوں یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک اس پر آپ کی نظر ہوتی تھی اس پر نظر ہوتی کہ میں اللہ کے کلام کو اللہ کی بات کو جو شریعت مطہرہ مجھ کو دی گئی ہے اس کو میں کیسے پہنچا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے یہ ہوتا تھا تو آپ محنت کرتے تھے تو اس کی طرف حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں
کسی کو جب اپنا بنانے کی سوجھے اپنا بنانے کی سوجھے چلا جا وہاں گنگناتا چلا جا محمد کو آنکھوں میں لاتا چلا جا خدا کو بصیرت سے
پاتا چلا جا. آخری شعر عرض ہے جو کہ حاصل نظم ہے، عرض کر رہا ہوں.
بلے جا 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 غلام اور بناتا چلا جا. بلے جا غلام اور بناتا چلا جا. محمد کو آنکھوں میں لاتا چلا جا. خدا کو بصیرت سے پاتا چلا جا.
چند اشعار میرے ذہن میں تھے، آپ کے گوش گزار کر دیا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. میں ممنون و مشکور ہوں انتظامیہ کا، خصوصاً حضرت استاد محترم، میرے پیر، میرے شفیق، میرے مکرم، جن کی نظر کرم مجھ پر ہے، ہم سبوں پر ہے لیکن مجھ پر، ہم پر زیادہ ہی ہے. میں ان کا شکر و گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں، دعا ہوں. میرے نام ملاقات ملاقات نہ کرنے پر، نہ آنے پر بھی آپ کی نظر کرم من نوان ایسی ہی ہے جیسے میں ایک زمانے میں آپ کے گھر کے سامنے رہتا تھا اور آپ کا خادم تھا. آج بھی الحمدللہ وہی محبت، وہی جو ہے شامل حال ہے میرے، اور ہم صاحبزادوں کی بھی بڑی محبت ہے میرے ساتھ، خصوصاً عابد، مفتی عابد صاحب، ساجد صاحب، حامد صاحب، اور ہمارے حضرت کے نواسے بیٹھے ہوئے ہیں نا، بالکل حضرت ان کو دیکھ لیجئے، یہ ہمارے حضرت کے جیسے یہ بالکل ہی ہے. ہمارے مفتی صاحب سمجھے، ان میں وہ چیزیں جھلکتی ہیں، تمام لوگوں میں ویسی جھلکتی ہیں الحمدللہ. ہر ایک میں ایک ایک خوبی ہے حضرت کی. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائر، تعدم دیر قائم و دائم رکھے، اور اس میں کام کرنے والے جو مفتیان کرام ہیں، مفتیان عظام ہیں، اور ہمارے حضرت کی عمر میں اللہ تعالیٰ دین دگنی رو چوگنی اللہ عمر درازی فرمائے، صحت عطا فرمائے، آپ کے سرپرستی کو، شخصی سرپرستی کو ہم پر قائم فرمائے، اور اس ادارے کی خوب خوب ہم کو دعاؤں کے ذریعے سے، دامے درمے سخنے، ہر طریقے سے ہم کو جو ہے مالی اعتبار سے، اپنی نیک تمناؤں کی اعتبار سے، دعاؤں کے ذریعے سے ہم کو آنا چاہیے، ملنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے، جو کچھ میں کہا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور یہاں کے جو آنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب محبت عطا فرمائے، اس ادارے سے خوب فائدہ حاصل کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین.
ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت انداز سے، بڑا ہی عارفانہ بصیرانہ کلام ہم سماعت کر رہے تھے. خدا کو بصیرت سے پاتا چلا جا، محمد کو آنکھوں میں لاتا چلا جا. سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر دے مولانا کو. اس کے بعد میں ہمارے مدرسے کے طالب علم، بلکہ اس سال عالمیت کی فضیلت حاصل کرنے جا رہے ہیں، مولوی شہیر کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم عن اللغو معرضون، صدق اللہ العظیم. Esteemed scholars, fellow students, and respected audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic of my speech today is the benefits and harms of social media. Since the advent of the internet, technological advancements have revolutionized our style of communication and social interactions. Social media platforms in particular have become deeply ingrained in our routines. They have come with many conveniences, but it is also essential to understand its ramifications and understand how us as Muslims should approach it. So first and foremost, I would like to mention some of the benefits of social media. Social media has provided conveniences for people of all demographics to connect and learn from the ulama and to consult them for their day-to-day questions and request fatwas. Social media platforms also have large online communities with various resources around topics of interest. For us Muslims and scholars, social media platforms can be a way to share critical information and share Islamic content. For example, thousands of ulama have been using Telegram and are dedicated to compiling and sharing digital Islamic libraries. Another benefit of social media is how it can be used as a tool for da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala mentions the Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. And call towards the path of your Lord with wisdom and good counsel and debate with the disbelievers in a good manner. Mufti Shafi' Uthmani rahimahullah mentions in his tafsir Ma'ariful Quran that hikmah means to say the right thing at the right time in the right place. As such, when the need arises, the scholars can take to these virtual spaces and they can provide important information and address the public with hikmah. Similarly, they can dispel disinformation that is being spread on the internet and dispel objections raised against Islam. Respected audience, when we look at the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we see that in his time, whatever means of transmission he had available, he used them. For example, during the seasons of Hajj, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would go out and he would publicize Islam and he would call people towards Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, during the festivals in Mecca, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would call towards the path of Allah. Of course, he sallallahu alaihi wasallam would avoid any means that were unbefitting of his person, and he would avoid any methods and means that were against the ethos of Islam. So social media, if used correctly, can be a force for good. Now, moving on to the harms and negatives of social media, which outweigh the benefits, social media platforms are contributing to a collective waste of time. A survey conducted by GWI, a consumer report agency, found that the average user spends 2.5 hours daily on social media, with the youth now using up to 3.5-4 hours of social media. Now, this usage is often unproductive for this world and the hereafter, and it goes in directly against the ayah I recited earlier in my khutbah, in which Allah subhanahu wa ta'ala states that successful believers are those who stay away from frivolous things. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam is also reported to have said, مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, that part of the perfection of one's Islam is him leaving things that do not concern him. Whereas when you look at the structure of these platforms, we see that they are designed to keep users hooked. They use a complex set of algorithms to track user data and provide personalized content. The purpose of this personalized content is to keep users hooked and to deliver a steady stream of dopamine. Dopamine is essentially a hormone which is associated with feelings of pleasure and reward. And by exploiting this response, they keep users scrolling on social media for hours on end. Time wastage aside, social media usage has also has several mental health risks. A systematic review done by Kiehl's in 2020 from the American Psychological Association, the APA, found that social media usage is linked to increased risks in depression, anxiety, and psychological distress. In recent years, social media usage is also contributing to shorter attention spans. The APA surveyed in 2004 and found that the average attention span was 2.5 minutes. In 2012, when the social media boom happened, the average was down to 75 seconds and has continued to drop since then. In recent years, the Journal of the American Medical Association found a strong correlation between excessive social media usage and the frequency of ADHD-like symptoms. Now, moving on, one critical point that I would like to mention that our Hazrat Mufti Nawal Rahman Sahib, Damat Barakatuhu, stresses often is be mindful of where you learn your deen. It is not something to be learned from the internet. Social media anonymity exacerbates this risk by making it nearly impossible for the average person to, one, verify the accuracy of the information, know which madhab the information even pertains to, or verify the qualifications and certifications of the speaker. And when we look at the Salafus Salihin, we see that we look at their criteria, we see that they greatly emphasized reliable institutions and reliable scholars. Imam Muslim rahimahullah narrates from Ibn Sirin rahimahullah, who would say, "Inna hadha al-'ilm deenun fanzuru 'amman ta'khudhu deenakum." Verily, this knowledge is deen. So be cautious of whom you take your deen from. Despite these issues, unverified Islamic social media posts and speeches continue to spread like wildfire. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam warned against spreading messages haphazardly, saying, "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddith bi kulli ma sami'a." It is enough for a man to narrate everything he hears is enough to make him a liar. Another issue with learning from social media programs is how it can cause one to have doubts about their own madhab, or cause one to cherry-pick interpretations based on desire at the expense of scholarly consensus. The very structure of these platforms promote a superficial and consumerist approach to knowledge rather than encouraging a genuine pursuit. All in all, social media platforms have provided convenience for Islamic and secular resources alike, but are also rife with misguidance and have a deluge of inappropriate content. These issues highlight the need for a mindful engagement, and rather than letting social media trends dictate our knowledge and our deen, we should actively seek out reputable ulama and study the curricula they've preserved over the centuries. For whatever reason, if we cannot attend brick and mortar madaris, or we don't have scholars nearby, then we should take time to go out, meet the scholars, and reach a conclusion and find an alternative. And lastly, I would like to mention, by using social media within the constraints of the Sharia, we can maximize the benefits while avoiding the harms. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to stay steadfast on His deen, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect us from the evils of this technology. Wa ameen wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakumullahu khaira.
MashaAllah. Ye the madrasa ke talib ilm jo is saal alim banne ja rahe hain, aur madrasa mein تعلیم کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً طلبہ کی تقریری صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ آدمی جو بولنا چاہ رہا وہ بول سکے صحیح انداز سے، صحیح ڈھنگ سے، اعتماد کے ساتھ، باوسوخ ذرائع کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، تو یہ بھی چیز سیکھنے کی ہوتی ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مدرسے کے اندر یہ سلسلہ بھی چلتا ہے کہ تقریری اور تحریری کمپٹیشن کیا جاتا ہے، جس میں بچے اپنے اسپیچز تیار کرتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے جو آپ نے ابھی دیکھا ہے. اللہ موصوف کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے. اس کے بعد میں اس سال گریجویٹ ہونے والے دوسرے طالب علم مولوی سعید کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی اس علمی سفر کے، عالمیت کا ان کا جو سفر رہا، اس کے تئیں ان کے جو جذبات ہیں، اس کے تعلق سے ان کے جو تاثرات ہیں، اس کو پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے دور حدیث کے اس سال گریجویٹ ہونے جا رہے طالب علم مولوی سعید.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. My dear brothers and respected elders and scholars, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's my honor today to share with you some of my experiences over the last few years as a student of Darul Uloom Chicago. My name is Saeed Nazirudin, and I'm from Seattle, Washington. Though my hometown is thousands of miles away from Chicago, it has benefited regularly over the last couple of decades from the visits and programs of Hazrat Mufti Nawalur Rahman Sahab, Damat Barakatuhum. As you all know, Hazrat is the chairman of Rahmati Alam Foundation, which has a branch in Seattle, as well as in many other locations across the country. He is also the spiritual advisor and the inspiration behind countless organizations and works of khair in this country, in India, and in other parts of the world. And alhamdulillah, I was able to attend many of his programs growing up. I remember when I first moved on from my local hifz class and started to focus on high school and college, Hazrat encouraged me to enroll in Nawal Academy, which was the online alim course running under his supervision at that time. Now, at first, I didn't see the value or the practicality. I wasn't able to understand it at that time. I thought the alim course was something overwhelming and I wouldn't be able to pay its dues. But after a few years, I began to realize that I sorely needed something to replace the structured, positive environment I had enjoyed in his class as a child. And I needed something to help me progress instead of stagnate in my understanding and my practice of the deen. So I decided to express to Hazrat my desire to join an online academy. Now it so happens that at that same time, the brick and mortar Darul Uloom here in Chicago happened to be temporarily online because of COVID. And Hazrat told me that I should enroll here instead. Now I didn't realize it at the time, but looking back, it seems likely that he saw that by joining the Darul Uloom, I might eventually be encouraged and drawn towards coming here and becoming a full-time student. As I remember it, my first serious class after the orientation material began with Mufti Hamid Saab, who is our teacher and the principal of the madrasa, asking us to identify Arabic pronoun forms. Now, unlike the other students who had taken a primer course the year before and apparently knew what that was, I didn't even know the Arabic word for pronoun. So while they were answering readily, I was completely at sea. I immediately began to have doubts over whether I was in the right place or whether I'd ever be able to catch up. But Mufti Saab quickly recognized my ignorance and paused the course material for a week to give me an intensive on Arabic morphology. Every day we'd be tasked with memorizing tables of conjugations, and by the end of the week, I felt like I had a working understanding of verb forms. But more importantly, I felt optimistic about catching up with everything else. I had similar experiences in my other classes as well. Maulana Ahmad Ali Saab, who taught us multiple books, would take the time to make sure every line of text was fully explained. And Maulana Luqman Saab took considerable pains to help us develop our Urdu vocabulary and our Arabic, and he would have us copy excerpts from books so he could critique our handwriting. My dear brothers, the point is that every madrasa has its own culture, just like a country or a home. And with these stories, I would like to demonstrate one aspect of the culture of Darul Uloom Chicago, which is that every student is pushed to move forward and develop regardless of where they are in their studies. Those who are putting in time and effort aren't taken for granted, but are guided in new directions and encouraged to reach new heights. And those students who might be lacking in their effort, their discipline, or their understanding aren't simply left behind. But rather, though they may have to face consequences for any poor decisions they've made, the Asatidha will ultimately go out of their way to make a path forward for them. I remember one of our teachers, Mufti Usaid Saab, taught us Arabic grammar in our first year when the madrasa was online. After that, we didn't have a class with him for 2 years. When we reintroduced ourselves to him in our fourth year, he immediately asked and remembered those students who had been with us in the first year but had since left the madrasa. He asked us what they were doing and where they were. And finding our answers unsatisfactory, he said he wouldn't teach the book until we reached out to those students and encouraged them to continue their studies wherever they might be. Now, after a couple of years of studying, the COVID lockdown had been lifted and the online era came to an end. Our asatidah began to encourage us to come to Chicago and enroll in the now fully in-person madrasa. By then, I'd finished my university studies and was working a remote job, so the idea seemed much more feasible. Of course, the asatidah had developed in me the desire to study over that two-year period, and so I also didn't want to quit just because it was now online. My only concern was how I would be able to continue working over here in Chicago, but the asatidah assuaged that concern, and they said, don't worry, it will be accommodated. My dear brothers, this brings me to another aspect of the learning environment here at the Darul Uloom, which is how every student is taken care of. Rather than turn any student away, the madrasa goes out of its way to help them develop in whatever capacity they are ready to. Like they say, better a part-time alim than a full-time jahil. In my case, I can certainly say that had the asatidha immediately required me to quit everything and dedicate myself, I might have not had the capacity or the understanding or the resolve to take that step. But they put up with me balancing different responsibilities while maintaining discipline and requiring me to be present in the madrasa. And ultimately, Allah subhanahu wa ta'ala, through his help, I was able to clear up my schedule and become a pure full-time student. Another benefit of being a student here is the environment. The greatest blessing of all was the ease of praying salah with jama'ah. Since we were housed directly over the masjid, we would simply hear the adhan, go downstairs and join the salah. Additionally, being in Chicago meant that we could attend the majalis and the programs and the lectures of Hazrat Mufti Saab. And we were able to spend time one-on-one with him, as well as with all of our asatidah, both here in the madrasa and while accompanying them on journeys for programs across the country. For example, I myself, alhamdulillah, had the opportunity to help with HMS, which is a halal monitoring service, programs in various states. Finally, I'd like to touch on the quality of the academics here at Darul Uloom Chicago. Alhamdulillah, we are blessed with a company of uniquely qualified scholars who put endless effort into their work. Students are taught authentic knowledge of deen and are made aware of associated topics related to the course subject matter. For example, Mufti Abrar Sahib would occasionally teach us phrases and words of modern spoken Arabic, which, while it would help to keep our attention and keep us engaged, it would also give us an understanding of how the language has changed. Similarly, Mufti Sajid Sahib, who heads the fatwa department, would task us with researching masail and help us resolve them. And Mufti Abid Sahib would share with us his unique experience as Amir of HMS regarding contemporary issues in the halal meat market. My dear brothers, what I'd like to emphasize through these experiences is that Darul Uloom Chicago combines unassailable authenticity and a traditional environment with an approachable teaching style that makes the ilm of deen accessible for anyone who wants it. I ask Allah Ta'ala to reward Hazrat and honor him immensely for all his unrelenting service of the deen and his kind advice. And I ask him also to reward handsomely all of our teachers, our elders and scholars who work tirelessly in his cause, and also all those who support them. I encourage myself and all of you, in our capacity as students of knowledge, or at the very least, in our capacity as Muslims who support the people of ilm, to allocate our time towards sitting with them, benefiting from them, attending their programs, and supporting them in their work. وَمَا عَلِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرٌ.
MashaAllah, سبق پھر پڑھ عدالت کا صداقت کا شجاعت کا سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اللہ موصوف کے بھی علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے.
السلام علیکم. آپ حضرات کو تھوڑی سی زحمت ہوگی لیکن گھنٹے دو گھنٹے کی بات ہے, جگہ ہمارے پاس تنگ ہے. آپ حضرات کے دل وسیع ہو جائیں تو انشاءاللہ سب کے لیے جگہ نکل آئے گی. گزارش ہے کہ تھوڑا سا اور آگے ہو کر تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھ جائیں. جزاکم اللہ.
اس سے پہلے کہ ہم حضرت والا دامت برکاتہم کے درس ختم بخاری وغیرہ سے استفادہ کریں, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رحمت عالم کے تحت میں مختلف ایکٹیویٹیز اور مختلف شعبہ جات کام کرتے ہیں. گائیڈنس اسکول بھی ہے, حلال مانیٹرنگ سروس کا کام بھی ہے, دار القضاء اور دار الافتاء کی کا شعبہ بھی ہے, اور دار العلوم شکاگو مدرسے کی مصروفیات بھی چلتی ہیں.